16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन है। 42 बरस पहले इस रोज पाकिस्तान दो लख्त हुआ था। तारीख की इस इतनी बड़ी तब्दीली के कई मुहरकात और असबाब व अवामिल बताए जाते हैं। हमने इस बारे में अपने मुख्तलिफ तज़ियाकारों से बात की है और उन्हीं की आरा पर मबनी ये तफसीली रिपोर्ट आपके लिए पेश भी कर रहे हैं। डॉक्टर हसन अस्करी रिज़वी, मुमताज तज़ियाकार, पाकिस्तान के इस तकसीम को सियासी निज़ाम की नाकामी और एहसास महरूमी का नतीजा करार देते हैं।
बुनियादी तौर पर मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की अलहदगी पाकिस्तान के सियासी निज़ाम की नाकामी हमें बुनियादी तौर पर नजर आती है, क्योंकि जो सियासी अमल जिस तरह चला कि बंगालियों में जो सियासी एहसास महरूमी पैदा हुआ, नॉन पार्टिसिपेशन का एहसास पैदा हुआ, सोशियो इकोनॉमिक इनजस्टिस का ख्याल पैदा हुआ, फिर इसका दूसरी वजह जो हमें नजर आती है वो ये है कि मशरकी पाकिस्तान यानी 1971 से पहले की बात है, वहां पे जो अंदरूनी सियासत थी जो 50s में हमें नजर आई, वहां भी अंदरूनी तौर पे इतनी तकसीम दर तकसीम थी या एक दूसरे की मुखालफत थी बंगाली सियासतदानों में, कि उस मुकाबले की वजह से भी उन्होंने इस एक्सप्लॉयटेशन की थीम को प्ले अप जो है वो किया। और अय्यूब खान के जमाने में वहां काफी तरक्की हुई, लेकिन जो तरक्की की रफ्तार मगरबी पाकिस्तान की इतनी ज्यादा थी कि फर्क जो है बहुत ज्यादा बढ़ता गया, जिससे सोशल इनजस्टिस का एहसास पैदा हुआ। और फिर ये है कि जो फौजी हुकूमत थी आया खान की और सियासतदान जो हैं वो इस मामले का तसल्ली बख्श हल नहीं निकाल सके, फौजी कार्रवाई से मामलात बिगड़ गए, और आखिरी फैक्टर जो था हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की इस नाकामी और कमजोरी से फायदा उठाकर अपने मकासद को हासिल किया।
डॉक्टर हसन अस्करी रिज़वी कहते हैं कि पाकिस्तान ने इस वाके से सबक सीखा है जिसका नतीजा आज के जमहूरी निज़ाम के तसलसल में नजर आता है।
मौजूदा पाकिस्तान के लिए सबक यही है कि पाकिस्तान की क़यादत को, चाहे फौजी हो या सिविल हो, उसको अंदरूनी मामलात और अंदरूनी मुश्किलात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सोशल जस्टिस बढ़े, ताकि लोगों में मुख्तलिफ तबकों में मुख्तलिफ इलाकों में जो ये एहसास महरूमी पैदा ना हो। पाकिस्तान ने 1971 के बाद कुछ सीखा तो जरूर है, क्योंकि इस वक्त जमहूरी निज़ाम जो है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की सूरत हाल लेट 60s में थी यानी मशरकी पाकिस्तान के अलहदा होने से चंद साल पहले की, जो उससे अगर कंपेयर करें आज का पाकिस्तान सियासी तौर पर जमहूरी अमल के हिसाब से बहुत हमें बेहतर नजर आता है, लेकिन इस वक्त मसला टेररिज्म और इक्तसादी मुश्किलात हैं, तो अगर इनको एड्रेस ना किया जाएगा तो पाकिस्तान की अंदरूनी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। लेकिन ऐसा खतरा इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा कि कोई खित्ता टूट कर पाकिस्तान से अलहदा हो जाएगा, अंदरूनी तौर पर मुश्किलात जरूर हैं।
बांग्लादेश की मौजूदा हुकूमत के हालिया इकदाम के मुजमरात का जिक्र करते हुए डॉक्टर हसन अस्करी रिज़वी ने कहा,
देखिए अवामी लीग हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं उससे बांग्लादेश में जो अंदरूनी तकसीम है, इंटरनल डिवीजन और इन अंदरूनी जो एक दूसरे के खिलाफ महाज आरई है, उसमें काफी जो है इजाफा हुआ है। और शेख हसीना गालबन 1971 में कुछ ऐसी उलझ गई हैं कि उनको मौजूदा मुश्किलात का, जो बांग्लादेश की हैं आम आदमी की मुश्किलात का, इतना एहसास नहीं रहा है। गालबन वो नेशनलिज्म को प्रमोट करके अपनी हुकूमती कमजोरियों को छुपा रही हैं और इससे अपने मुखालफीन को भी दबा रही हैं। तो मेरा ख्याल यह है कि बांग्लादेश की सियासी सूरत हाल पिछले कम अज कम 1-1.5 साल में काफी खराब है हुई है, और जनवरी में जो इनके इंतखाबात होने हैं उस उन इंतखाबात के बतरीके अहसन होने के इम्कानात अब बहुत हमें कम नजर आ रहे हैं।
डॉक्टर जुबैर इकबाल, हमारे प्रोग्रामों में शामिल एक और अहम आवाज। डॉक्टर जुबैर कहते हैं कि इस तारीखी तब्दीली के तनाजुर में ये कहा जा सकता है कि सियासी तनाज़ात को फौजी कुव्वत से हल नहीं किया जा सकता।
देखिए ये बहुत अच्छा गुजर चुका है, इसके मुतालिक बहुत सी बातें हो चुकी हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ रीजंस और कुछ کازز جو ہیں وہ بڑی کلیئر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان میں ایک اہم سب سے بڑا کاز یہ ہے کہ آپ سیاسی تنازعوں کو کسی طریقے سے ملٹری فورس سے سالو نہیں کر سکتے. اگر آپ ان کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے پاور کے ساتھ تو پھر ڈیفینیٹلی کانفلکٹ بڑھتا ہے. اور چونکہ پاکستان, ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ایک دوسرے سے اتنے دور تھے تو اس لیے ان کا ڈسممبر موومنٹ ہونا ایک انیویٹیبل قسم کی بات ہو گئی تھی. چونکہ الیکشن کے بعد عوامی لیگ کو پاور ٹرانسفر نہیں کی گئی تھی اور اس کے بعد ہر قسم کی نیگوسیشن جو تھی وہ کمزور سے کمزور تر اور پھر مکمل طور پہ بریک ڈاؤن ہو گئی تھی, تو اس کے بعد صرف ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا, وہ ملٹری فورس تھی. کانسیکوینسز اس کے آپ کے سامنے ہیں. ملٹری فورس اگر آپ پولیٹیکل پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے استعمال کریں تو اسی قسم کی معاملہ ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں پر معاشی کانفلکٹ بڑھتے چلے جا رہے تھے. حالانکہ ایسٹ پاکستان میں ڈیولپمنٹ بڑھتی جا رہی تھی اور اس کی اکنامک کنڈیشن بہتر ہو رہی تھی, لیکن اس کے باوجود ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے درمیان اکنامک ڈسپیرٹی تھی. وہ اکنامک ڈسپیرٹی جو تھی اس کو کئی لوگ, کئی پولیٹیشنز صرف ایک ایکسپلائٹیشن کے طور پہ دیکھ رہے تھے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر آٹونمائزیشن ہو جائے یا انڈیپینڈنس ہو جائے تو پھر ایسٹ پاکستان کے ریسورسز ایسٹ پاکستان ہی میں رہیں گے, جس کی وجہ سے وہاں پر گروتھ بڑھ سکتی ہے. یاد رہے کہ ایسٹ پاکستان میں ٹو نیشن تھیری تھی وہ عام طور پر استعمال ہوتی تھی. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ مسلمان یا ہندو, بلکہ اس کا کلچرل کانسیپٹ تھا. اس کا کلچرل کانسیپٹ یہ تھا کہ اب بنگالی ایک نیشن ہے, ایک سیپریٹ نیشن ہے, اس لیے ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے فیصلے خود کر سکیں اور ایک سٹیٹ کے طور پہ قائم کر سکیں. ایسے معاملات میں چونکہ اکنامک کنڈیشنز میں ڈسپیرٹی تھی تو اس کانسیپٹ نے طول پکڑ لیا اور وہ اس مقام تک پہنچ گیا کہ جب پولیٹیکل پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے کوئی اور کوئی بیسس نہیں رہا اور پھر ملٹری استعمال کی گئی تو پھر وہ یقیناً مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا, جس کی وجہ سے بنگلہ دیش ایک سیپریٹ ملک بن گیا. میرے خیال میں اس کا سیپریٹ ملک بننا ایک افسوسناک بات تو ہے, لیکن الٹیمیٹلی پچھلے 40 سال کو دیکھتے ہوئے یہ ایک ریئلسٹک سولوشن تھا اور اس سولوشن کو ایکسیپٹ کرنا اور نرچر کرنا ضروری ہے.
ڈاکٹر زبیر اقبال کے خیال میں پاکستان کو اس تاریخی تبدیلی سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ معاشی سطح پر مساوات اور یکجہتی کے ماحول کو پروان چڑھایا جائے تاکہ ایک مضبوط مملکت قائم رہ سکے.
اس کے لیے پاکستان کا بیسک سبق تو یہی ہے, پولیٹیکل پرابلمز کو یقیناً پولیٹیکل میجر سے گیو اینڈ ٹیک کو کمپرومائز کے تحت ہی کے ساتھ ہی سالو کیا جائے گا. اگر آپ اس کو ملٹریلی سالو کرنے کی کوشش کریں گے تو نیشنلسٹک فیلنگز بڑھتی چلی جائیں گی, ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ملک کے اندر نیشنل انٹیگریشن بڑھانا ہوگی. وہ کیسے بڑھائی جائے گی؟ اس کے لیے پرائمری جو انسٹرومنٹ آج کل کے زمانے میں استعمال ہوتا ہے وہ ایک اکنامک انٹیگریشن ہے. اگر ملک میں اکنامک انٹیگریشن بڑھ جائے اور ہر خطہ, ہر پروونس دوسرے پروونس پہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہو جائے تو پھر کسی قسم کی سیپریٹسٹ موومنٹس جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گی. جیسے ہی آپ کی اکنامک گروتھ اور انٹیگریشن بڑھتی ہے, اسٹیٹ کی پوزیشن اسٹرینتھن ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہوتے ہیں ان کا انٹرسٹ ایک نیشنل مارکیٹ میں آ جاتا ہے. جیسے ہی وہ نیشنل مارکیٹ میں انٹرسٹ بڑھتا ہے تو ان کی پولیٹیکل اور اکنامک انٹیگریشن بڑھتی ہے. جیسے ہی پولیٹیکل اور اکنامک انٹیگریشن بڑھتی ہے سیپریٹسٹ موومنٹس کمزور ہو جاتی ہیں. اس لیے ضروری یہی ہے کہ ایک تو یہ بات کہ آپ پولیٹیکل پرابلمس کو ملٹریلی سالو کرنے کی کوشش نہیں کریں, نمبر دو کہ ملک کے اندر اکنامک انٹیگریشن کو جتنا بڑھا سکیں بڑھائیں اور گروتھ پیدا ہو. جیسے ہی گروتھ بڑھے گی اور اکنامک انٹیگریشن بڑھے گی, انٹر ڈیپینڈنس بڑھ جاتی ہے اور اس انٹر ڈیپینڈنس کی وجہ سے اسٹیٹ اسٹرینتھن ہوتی ہے. جب اسٹیٹ اسٹرینتھن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نیشن بلڈنگ ہوتی ہے.
یاسمین علی ایک اور ممتاز تجزیہ کار, کالم نگار اور بلاگر, ہمارے پروگراموں میں شامل ایک اور نمایاں نام یاسمین اس واقعے کا تاریخی تناظر میں جائزہ لیتے ہوئے تفصیل بتاتی ہیں.
سب سے پہلے تو یہ بہجت کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس وقت جو بنگلہ دیش کا حصہ تھا یا ایسٹ پاکستان تھا, وہ اور پاکستان 1000 میل جس کے بیچ میں انڈیا کی ٹیریٹری آتی تھی ایک دوسرے سے علیحدہ تھے اور ان کا کوئی لینڈ کوریڈور جو تھا وہ نہیں تھا. سب سے بڑی ایک جو بہت ہی بنیادی ایک وجہ تھی کہ بڑا عجیب و غریب جغرافیائی شکل تھی پاکستان کی. دوسری چیز یہ تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو بنگالیز تھے ہمارے بھائی, ان کو کچھ شکایات وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوئی پاکستان سے, جس میں ایک یہ تھی کہ جو جوٹ کا پیسہ ان کا زر مبادلہ یا اس کی کمائی آتی ہے وہ واپس ادھر اتنے شیئر میں لگایا نہیں جا رہا جتنا پاکستان کو لگانا چاہیے. دوسری جو ان کی شکایت تھی, اور یہ شکایت جائز تھی, کہ ریپریزنٹیٹیو ان کی ریپریزنٹیشن پروپورشنل نہیں ہے پاپولیشن کے حساب سے بیوروکریسی میں, فوج میں, اور ان کا یہ تھا کہ وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ ان کو ایک پروپورشنل ریپریزنٹیشن دی جائے. تیسری چیز, جب اردو زبان ایک قومی زبان کے طور کے اوپر ہم نے کہا کہ ہم بنگال میں بھی اس کو لے کر آ رہے ہیں, تو ان کی اپنی ایک زبان, ایک ثقافت جو بہت پرانی چلی آ رہی تھی, وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئی, اور ہو سکتا ہے کہ اس عمل سے ان کی جو جاب سچویشنز ہیں اور مختلف معاملات میں بھی ان کے اوپر بہت زیادہ اثر آ سکتا تھا یقینی طور پہ. پھر الیکشن جب آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مجیب الرحمان, حالانکہ الیکشن دیکھا جائے تو نیومیریکلی جیت گئے تھے, لیکن اس وقت حالات کچھ اس طرح پیدا ہوئے کہ ان کو پرائم منسٹر پاکستان کا ہم نے وہ رتبہ دینا یا ان کو وہ نہیں, وہ سلسلہ بن سکا. لیکن بات صرف اتنی سی نہیں ہے بہجت, بات یہ ہے کہ اس نہج تک آتے آتے پاکستان کی حکومتوں کی, متعدد حکومتوں کی بھی کمزوریاں تھیں, لیکن جب آپ کی اپنی کمزوریاں ہوتی ہیں تو جو آپ کے دوست نہیں ہوتے وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور یہ دنیا میں ہوتا ہے, یہ کوئی ہمارے ساتھ انوکھا نہیں ہوا, یہ ہماری کمزوریاں تھیں. مثال کے طور پہ ایک کتاب جو میں پچھلے دنوں بی رمن کی پڑھ رہی تھی, جو کاؤنٹر ٹیررزم برانچ انڈیا کی را کے ہیڈ بھی رہے ہیں, انہوں نے ایک کتاب لکھی دا کاؤ بوائز آف را ڈاؤن میموری لین. یہ انہوں نے اس میں جو انڈین اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کا رول تھا مکتی باہینی کی کریشن میں, اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا. اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل کمال متین الدین کی ایک کتاب ہے ٹریجڈی آف ایررز ایسٹ پاکستان کرائسس 1968-71, جس میں خصوصی طور پہ انہوں نے کرنل عثمانی جو ریٹائر ہو گئے تھے پاکستان آرمی سے 1966 میں, اور ان کا جو کردار رہا انڈین آرمی کے ساتھ ایک عوامی لیگ کا ملٹنٹ ونگ بنانے میں جولائی 1970 کو, اور اس کے بعد سے جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے ڈی فیکٹو بنگلہ دیش گورنمنٹ کے, انہوں نے ان کو چیف آف بنگال لبریشن آرمی, ان کو جنرل کا رینک جو تھا وہ عطا کر کے. اس کے بعد جب ہم تھوڑا سا آگے آتے ہیں تو ایک بڑی عمدہ کتاب ہے بریگیڈیئر جگدر سنگھ کی, جو 1988 میں انہوں نے لکھی, اور بڑے مفصل طریقے سے اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے 1971 اپریل میں پاکستان آرمی نے اپنے تمام بارڈر پوسٹ ایسٹ پاکستان اور بنگال لبریشن آرمی ہار گئی تھی, انہوں نے ری ٹیک کر لی تھی. اس وقت انڈین آرمی موو ان ہوتی ہے, وہ 70,000 بنگالی اسٹوڈنٹس, جو بنگالی اسپرٹ اور نیشنلزم کی اسپرٹ ان کے اندر بھری ہوئی تھی, ان کو 3 ہفتے کا کریش کورس دیتی ہے, 6 سینٹرز بنائے جاتے ہیں, اور یہی لوگ پھر مکتی باہینی میں انڈکٹ ہوتے ہیں, جن میں سے 600 لوگ سلیکٹ کر کے مکتی باہینی کا نیول ونگ بھی بعد میں بنتے ہیں. پھر ایک اور کتاب جس کا میں نے مطالعہ کیا, میجر جنرل سیف اللہ کی کتاب ہے یہ, بنگلہ دیش ایٹ وار, جس میں انہوں نے دوبارہ جنرل عثمانی کا ذکر کیا کہ انہوں صرف ان کے انڈر 1 لاکھ مکتی باہینی کی لوگ تھے جن کو انہوں نے 10 یونٹ میں ڈسٹریبیوٹ کیا. بریگیڈیئر آصف ہارون راجہ صاحب کی کتاب روٹس آف ٹریجڈی 2005 میں یہ چھپی ہے سنگ میل پبلشر سے, انہوں نے یہ بتایا انڈین فوج تھی جس نے ایسٹ پاکستان کو انسرکل کیا, اور اس کے بعد سے لیفٹیننٹ جنرل اے کے نیازی کی کتاب 1998 کی, جس میں انہوں نے پاکستانی فوج کی تعداد صرف 45,000 بتائیے, جس میں بقول ان کے کہ انفینٹری 23,000, 11,000 آرمر آرٹلری انجینئر سگنل اور اینسلری یونٹ, یہ 34,000 لوگ بنتے ہیں اور کچھ سول آرمڈ فورسز تھے. تو بہت آؤٹ نمبرڈ تھے پاکستان کی فوجیں, انڈیا کا انٹرسٹ بہت زیادہ تھا اس طرف. اگر آپ کو ذہن میں ہو تو میرا ایک آرٹیکل چھپا تھا چوبہار اور گوادر کے اوپر, جس میں میں نے کاؤ پلان کا ذکر کیا تھا, جو ایک 240 صفحے کا پلان ہے, جس میں تین پلانز ہیں, جس کا پہلا پلان کا نام ہے کاؤ بنگلہ پلان. یہ پہلا پلان تھا انسرجنسی موومنٹ ایسٹ پاکستان میں شروع کرنا اور ایسٹ پاکستان کو پاکستان سے ہٹا کر ایک نئے ملک کی شکل دینا. اس میں میں یہ نہیں کہتی کہ انڈیا قصوروار ہے, شاید ہم انڈیا کے جوتوں میں ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے.
اچھا.
کمزوریاں ہماری ذات میں بھی تھیں, ہمارے ملک کی طرف سے بھی تھیں, کمزوریاں تھیں تو فائدہ اٹھایا گیا.
یاسمین علی کے خیال میں اس وقت بھی پاکستان کو دہشت گردی پر قابو پانے اور لوگوں میں پائے جانے والے احساس محرومی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ بہتر انداز میں مستقبل کے پاکستان کا تحفظ ہو سکے.
سبق بہت بڑے ہیں, آج بھی ہم اپنے ملک کے کچھ حصوں میں بد نظمی, ڈس انچانٹمنٹ اور لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں, ان کو مختلف مسائل ہیں, لیکن ہم لوگ کوئی ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے لانگ ٹرم پالیسی نہیں تشکیل دے پا رہے. ہم روز مرہ کے مسئلوں میں ایسے الجھے ہوئے ہیں, روز لوگ مر رہے ہیں. بلوچستان کے مسائل ہیں, وہاں پر بھی کچھ باہر کی ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کارکردگی بہت زیادہ ہے, لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ ہماری کمزوری اپنی جگہ آ رہی ہے. تو ان مسئلوں کو, یہ 1971 کے واقعے کو سامنے رکھ کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کو کیا پرابلم ہے اور ان کے مسائل کا لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم پراپر پلاننگ کے ساتھ حل کرنا چاہیے.
ڈاکٹر طیب محمود, ایک ممتاز تجزیہ کار, 1971 میں ہونے والی پاکستان کی اس تقسیم کو المیہ قرار دیتے ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کی ذمہ داری لینا ضروری ہے. ان کے خیال میں پاکستان کے دو لخت ہونے کے اسباب میں متناسب نمائندگی نہ ہونا اور علاقائی خود مختاری کا فقدان تھا.
میں سمجھتا ہوں جی, کیونکہ یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ کیوں ہوا اور آیا ہم نے اس سے کوئی سبق سیکھا کہ نہیں.
جی, میرا دوسرا سوال وہی ہے. جی,
نیا ملک بنتا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی جو موجود ملک ٹوٹتا ہے یا موجود ملک اکٹھے ہوتے ہیں. تو پاکستان, یہ سوچنے کی بات ہے کہ 25 سال بھی ہم اکٹھے کیوں نہ رہ سکے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کے اندر کافی جواب موجود ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ ہم نے اب جو ہے 43 سال تقریباً ہو گئے ہیں ابھی بھی اس خیال پہ زیادہ غور کیا ہے, کیونکہ زیادہ تر رویہ یہ رہتا ہے کہ کسی اور پہ الزام لگا دو کہ بنگالی شاید ٹھیک نہیں تھے, انڈیا نے مداخلت کر دی وغیرہ وغیرہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے محرکات بھی درست ہوں گے اپنی جگہ, لیکن میرے خیال میں سب سے جو اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاسی ڈھانچہ ابھرا 47 کے بعد, اس میں بنگال کے لیے, ایسٹ پاکستان کے لیے ہم نے کبھی جگہ نہ بنائی. اس میں خاص طور پہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے, جو بہت آسان ہوتا ہے بھول جانا, کہ مشرقی پاکستان پاکستان کا حصہ نہیں تھا, مغربی پاکستان پاکستان کا حصہ تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ میجورٹی پروونس تھا. مشرق ڈھاکہ میں مسلم لیگ کی ابتدا ہوئی 1906 میں, اگر جمہوریت کے حساب سے چلتے تو حکومت پہ جو ہے زیادہ نمائندگی ہمیشہ ایسٹ پاکستان کی ہونی چاہیے تھی, وہ کبھی نہ ہوا. تو بلکہ یہ میں نے تو خود کافی اس پہ تحقیق بھی کی ہے, اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی جو ٹریجڈی رہی کہ نہ جمہوریت ہے, نہ علاقائی خود مختاری ہے, نہ پارلیمنٹری سسٹم ہے, تو اس کی ایک بڑی وجہ, واحد وجہ نہیں لیکن بنیادی وجہ یہ تھی کہ کسی طرح ایسٹ پاکستان کو پورا حق نہ مل جائے. اور اگر یہ ایسٹ پاکستان کو حق نہ دینے کا کا پوسچر نہ ہوتا تو شاید پورے ملک میں بہت پہلے سے جمہوری اور پارلیمنٹری نظام چلتا, اور جو پھر اس کی اختتام ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اس پہ بھی آپ ہم ہزار دوسروں کو دوش دے دیں کہ مکتی بانی کیا تھی اور انڈیا نے کب ان کو آرم کیا اور کب مداخلت کی, لیکن بیسک بات تو یہ ہے کہ آخر پہلی دفعہ پاکستان میں ایک آزادانہ اور جمہوری الیکشن ہوئے. میں 1970 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں. اس 70 کے الیکشن کے نتیجے میں ایک رزلٹ سامنے آیا اور اس رزلٹ کو ماننا چاہیے تھا, اور وہ رزلٹ نہ مانا گیا جس کی وجہ سے ملک ٹوٹا. تو قصہ مختصر یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ٹریجڈی تھی, لیکن اس بہت ٹریجڈی میں سب سے زیادہ ہاتھ ہمارا اپنا ہے کہ ہم نے 25 سال ان کو ان کے حقوق نہ دیے, اور اس کے بعد جب ایک الیکشن ہوا تو اس کے نتیجے میں جو ان کی آواز ابھر کے سامنے آئی اس کے لیے ہم نے جگہ نہ بنائی, اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے. مجھے سب سے زیادہ جو فکر ہے وہ اس بات کی ہے کہ آیا ہم نے اس سے کچھ سبق سیکھا کہ نہیں. تو اب بھی امید ہے کہ ہم اتنا عرصہ ہو گیا ہے, کافی زخم جو ہیں وہ ہلکے ہو گئے ہیں, کہ ہم آرام سے سوچیں کہ اس میں دیکھیے دوسروں کے کو تو دوسرے اچھا کریں یا برا کریں دوسروں پہ تو ہمارا اختیار نہیں ہوتا. سب سے زیادہ اختیار ہمارے اپنے اوپر ہی ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی فردی معاملہ ہو, چاہے وہ سماجی معاملہ ہو, چاہے وہ سیاسی معاملہ ہو. تو اب جیسے میں نے پہلے کہا, ہاں دوسروں کا بھی اس میں ہاتھ تھا, لیکن ہمیں اس پہ زور رکھنا چاہیے کہ ہمارا اس میں کیا ہاتھ تھا.
بنگلہ دیش کی موجودہ سیاسی صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے ڈاکٹر طیب محمود کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی سیاست کو بقول ان کے خاندانی سیاست سے الگ کرنا ضروری ہے, اور ممکن ہے کوئی تیسری جماعت صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہو.
یہ بڑی ٹریجڈی ہے جی. وہاں میں سمجھتا ہوں کئی حالات سے تو بنگلہ دیش جو ہے کافی اچھا چلا, جیسے آپ کو علم ہے 2-3 ایریاز میں, ایک تو انہوں نے اپنی آبادی پہ قابو کر لیا, ان کا ریٹ آف گروتھ جو ہے آبادی کا ہم سے کم ہو گیا, اور آج اب پاکستان کی آبادی بنگلہ دیش سے زیادہ ہو گئی ہے. اقتصادی میدان میں بھی کئی انہوں نے بڑے اچھے قدم اٹھائے ہیں, لیکن یہ جو سیاسی کشمکش ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان, وہ سمجھتا ہوں میں کہ یہ اگین کچھ اس میں شخصیتیں شامل ہو گئی ہیں, کچھ جو ہیں چھپے ہوئے چہرے شامل ہیں. تو جب تک اس کا کوئی طریقے سے وہ علاج نہیں ڈھونڈیں گے تو زیادہ خرابی کا اندیشہ ہے. ابھی سامعین کو علم ہے کہ ابھی وہاں کیا ہوا ہے, جو پرانے جماعت اسلامی کے لیڈروں کو پھانسی دی گئی وغیرہ وغیرہ, اس کا بھی تعلق اتنا اس سے نہیں, وہ اس سے تو ہے کہ بھائی 42 سال پہلے کیا ہوا تھا یا کیا نہیں ہوا تھا, لیکن قصہ یہی ہے کہ آپ اس چیز کو ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پہ یوز کر رہے ہیں آج کی سیاست کے بارے میں. تو یہ جو سیاسی استحکام نہیں ہے وہاں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ٹریجڈی ہے اس ملک کے لیے, کہ اس سے پھر وہاں کی جو معاشی ترقی ہے, سماجی ترقی ہے, سیاسی ترقی ہے, اس ساری چیز میں یہ حائل آتی ہے. اور یہ جو شخصی اور خاندانی سیاستوں کا ایک نظام شاید انہوں نے ہم سے سیکھا, وہ وہاں بھی چل رہا ہے. تو یہ ضروری ہوگا کہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تیسری فورس ابھرے, جو یہ دو پارٹیوں کی اجارہ داری وہاں پہ ہے, اور اجارہ داری بھی ایسی کہ بالکل کٹھے بیٹھنے تو کیا بات کرنے کو بھی کوئی آمادہ نہیں. تو اگر جب تک اس کا کوئی علاج نہ کیا گیا تو بنگلہ دیش کے بھی کا جو مستقبل ہے وہ اس وقت تو اس پہ ایک سوالیہ نشان نہیں ہے.
احتشام نظامی کو بھی آپ ہمارے پروگراموں میں سنتے ہیں. ان کے خیال میں 1971 میں ہونے والی اس علیحدگی کے خیال کا آغاز بقول ان کے 1948 میں اس وقت ہو گیا تھا جب متحدہ بنگال کی بات شروع ہو گئی تھی اور بہت سے سرکردہ لیڈر مسلم لیگ سے الگ ہو گئے تھے.
بہجت, اصل میں واقعی یہ ایک بہت بڑا سانحہ تھا 16 دسمبر 1971, خاص کر پاکستانیوں کے لیے جنہوں نے ایک نظریے کے تحت پاکستان کو بنانے میں بڑا کردار ادا کیا تھا, اور پاکستان بڑی جان جوکھوں کے بعد بنا تھا, آزاد ہوا تھا ایک مسلم ملک, مگر 25 سال کے بعد ہی وہ دولخت ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں بہجت کہ اس کی شروعات جو ہیں وہ 1 سال کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی,
یعنی 1948 میں ہی بنگالیوں کا رجحان جو ہے وہ نظر آنے لگا تھا اور وہ گریٹر بنگال کی بات بھی کرنے لگے تھے, یونائٹڈ بنگال کی بات بھی کرنے لگے تھے. اگر آپ تاریخ کی طرف جائیں تو اے کے فضل الحق شیر بنگال, جنہوں نے پاکستان بنانے میں بہت اہم رول بھی ادا کیا اور مسلم لیگ کے بانیوں میں سے وہ شامل تھے, وہ جب مشرقی بنگال کے پہلے وزیر اعلیٰ بنے اور وہ مغربی بنگال سرکاری دورے پہ گئے تو وہاں جا کے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ اب ایک گریٹر بنگال کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ ایک بہت عجیب سا بیان تھا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 1948 میں ہی مولانا بھاشانی بھی مسلم لیگ سے الگ ہو گئے, اے کے فضل الحق بھی الگ ہو گئے, اور بہت سے جو لیڈران تھے جو مسلم لیگ کے مشرقی پاکستان میں, ان سب لوگوں نے مسلم لیگ کو چھوڑ دیا تھا. اور پہلا جو الیکشن وہاں پہ ہوا اس میں مسلم لیگ کہیں پہ نظر نہیں آئی, اور ان لوگوں نے جو ایک یونائٹڈ فرنٹ بنائی تھی جکتو فرنٹ, وہ وہاں پہ چھا چکی تھی اور اس کی حکومت بھی بن گئی تھی. اس کے بعد ایک حسین شہید سہروردی تھے جو جنہوں نے پاکستان کے لیے آخر وقت تک جدوجہد کی, مگر آخری وقتوں میں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ شیخ مجیب الرحمان کے ہاتھوں یرغمال بن چکے ہیں, اور شیخ مجیب الرحمان ایک نوجوان لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا, اور وہ بھی متحدہ بنگال کی ہی بات کرتے تھے شروع سے لے کے آخر تک. پھر آپ آگے جائیے 60 کی دہائی میں, کہ اس وقت شیخ مجیب الرحمان پر جب اگرتلہ سازش کیس پہ الزام آیا ان پہ علیحدگی کا, تو وہ رہا ہوئے, وہ مقدمہ چلے بغیر, اور وہ کسی طرح سے جب وہ رہا ہو کر لندن پہنچے تو اس وقت جو ان کی بیٹی تھیں شیخ حسینہ واجد, جو آج وزیر اعظم بھی ہیں بنگلہ دیش کی, وہ پیرس سے لندن گئیں اپنے باپ کے پاس ملنے کے لیے, اور ان کا اپنا بیان ہے 2 سال پہلے بحیثیت وزیر اعظم کے, کہ میں جب چائے دینے اندر ڈرائنگ روم میں جاتی تھی تو میرے والد بھارتی رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کر, اعلیٰ حکام کے ساتھ بیٹھ کر بنگلہ دیش کی علیحدگی کے پلان بنا رہے ہوتے تھے. تو یہ ساری چیزیں غماز ہیں اس بات کی کہ بنگلہ دیش میں شروع سے ہی پاکستان کے خلاف نفرت کا عنصر نمایاں نظر آنے لگا تھا. اور جو میرا انالیسس ہے اس میں سب سے بڑا رول پاکستان کی بیوروکریسی کا تھا, یعنی مغربی پاکستان کی بیوروکریسی نے وہاں کے لوگوں کو یہ سوچنے پر شروع دن سے مجبور کر دیا تھا کہ مغربی پاکستان ان پر حاوی اور مسلط رہے گا. اور ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو چیف سیکرٹری مسلط کیے گئے تھے وہاں پہ مشرقی پاکستان میں, وہ عزیز احمد تھے جو مغربی پاکستان سے وہاں متعین کیے گئے تھے, اور وہ ایک وائس رائے کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے, حتیٰ کہ چیف منسٹر خواجہ ناظم الدین بھی ان کے ہاتھوں مفلوج ہو کر رہ گئے تھے. اور عزیز احمد نے مغربی پاکستان سے کئی بیوروکریٹس کو جا کر وہاں پہ حاوی اور مسلط کر دیا تھا. اس طرح نفرت کا بیج جو ہے وہ شروع دن سے بویا جاتا رہا تھا.
احتشام نظامی کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے اس علیحدگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ نظام کی تبدیلی پر تجربے نہ کیے جائیں اور جمہوریت کو درست انداز میں نافذ کرنے کے اقدام اٹھائے جائیں.
سمجھتا ہوں کہ اب بھی موجودہ پاکستان کو اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. پاکستان میں اب بھی نظام کی تبدیلی جو ہے اس پہ امتحان ہو رہا ہے, مسلسل لوگ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں اس کے اوپر. اس کو صحیح معنوں میں ایک جمہوری ملک بنانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور جو ابھی انہوں نے جو نظام ان کا ہے برطانوی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناکام ہو چکا ہے پاکستان کے اندر پارلیمنٹری سسٹم, ان کو پریزیڈینشیل سسٹم نافذ کرنا چاہیے. ملک میں کم سے کم 30-35 صوبے بنانے چاہیے اور میئر سسٹم رائز کرنا چاہیے. یہ جو ایک صوبائی اسمبلی کے ممبرانس کی ایک ظفر موج ہوتی ہے, اس پہ جتنا خرچہ آتا ہے, یہ ان کو نظام بدلنا چاہیے. گورنر ہو ہر صوبے کا با اختیار, اور ہر شہر کا میئر ہو جس کے اندر پولیس بھی ہو, جس کے اندر ٹیکسیشن سسٹم بھی ہو, جس طرح آپ امریکہ میں دیکھتے ہیں. اور امریکہ ہی کے اس میئر سسٹم کو چائنا نے اڈاپٹ کیا ہے اور وہ وہاں کامیابی کی طرف جا رہا ہے. اور دنیا کے بیشتر ممالک سے پارلیمنٹری سسٹم کا اب وہ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور وہ پریزیڈنشل سسٹم کی طرف جا رہے ہیں۔
بنگلہ دیش کے سیاسی منظرنامے کا تجزیہ کرتے ہوئے احتشام نظامی آئین میں کی جانے والی تبدیلیوں کا جائزہ لیتے ہیں جو اپوزیشن اور حزب اختلاف کے لیے قابل قبول نہیں۔
بجٹ اصل میں وہاں پہ آئین میں وہاں بھی تبدیلیاں بے شمار ہوتی ہیں، ہر دور میں جو حکومت آتی ہے آئین میں تبدیلی کر کے رکھ دیتی ہے۔ دیکھیے وہاں پہ پچھلے دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہی حکومت کا ٹینیور ختم ہوتا تھا ایک غیر جانبدار کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی تھی جس کا جو سربراہ ہوتا تھا وہ جو امیجیٹ پاسٹ چیف جسٹس ہوتا تھا وہ اس کا سربراہ ہوتا تھا، لیکن شیخ حسینہ واجد جب پچھلی دفعہ 2/3 میجورٹی لے کے آئیں تو انہوں نے آئین میں تبدیلی کر دی اور اب موجودہ جو وزیر اعظم ہے پولیٹیکل وہی نگراں حکومت کا جو سربراہ ہوتا ہے اور وہ خود کرانی ہے، اسی لیے وہاں پہ اپوزیشن کو انتخابات پر اعتماد نہیں ہے۔ اور اب دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح غیر آئینی طریقے سے ابھی جو اپنے اپوزیشن لیڈرز کو انہوں نے 71 کے وار کرائم ٹریبیونل کی بنیاد پہ انہوں نے پھانسی پہ لٹکانا شروع کر دیا ہے، اور دوسرے جو وہاں پہ غیر بنگالی کیمپوں میں ہیں ان میں سراسیمگی پھیلی ہوئی ہے، وہ خوف میں مبتلا ہے کہ چونکہ انہوں نے بھی پاکستان کا ساتھ دیا تھا اور آج وہ کیمپوں میں پڑے ہوئے ہیں، کہیں ان پر یہ افتاد پھر نہ آ جائے، وہ اس خوف سے میں مبتلا ہیں۔
بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔